الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور دستور عطا فرمایا ہے جس کو ہم اور آپ اسلام شریعت مطہرہ دین وغیرہ مختلف ناموں سے جانتے اور پہچانتے ہیں اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے چنانچہ اسلام کی یہی خوبی دشمنان اسلام کے لیے اعتراض کا سبب بنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں اور مسند احمد میں موجود ہے ان دونوں حوالوں سے صاحب مشکات نے اس کو پیش کیا ہے فرماتے ہیں کہ کسی مشرک نے بطور استہزاء اور مذاق اور اعتراض کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی الخراج، میں تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں تو وہ تم کو ہر چیز سکھلا دیں، یہاں تک کہ استنجا اور قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھلا دیں۔ گویا اس اعتراض کرنے والے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ ایسی معمولی چیز یہ بھی کوئی کیا سکھلانے کی چیز۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس اعتراض اور سوال سے برا ماننے کے بجائے بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جواب میں فرمایا، اجل کہ جی ہاں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بھی بتلایا، چنانچہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور تین ڈھیلوں سے کم پر اکتفا نہ کریں جن میں نہ تو لید ہو نہ ہڈی ہو۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قضاء حاجت کے متعلق یہ ہدایتیں دینا اور طریقہ سکھلانا یہ کوئی عیب اور اعتراض کی چیز نہیں ہے بلکہ تو کمال ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدی اعلمکم، کہ میں تم لوگوں کے حق میں ایسا ہوں جیسا باپ اپنی اولاد کے حق میں ہوا کرتا ہے، میں تم کو ہر چیز سکھلاتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، باپ اس کو ہر چیز بتلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس وقت چاہیے کہ اپنے بچے کی پوری تربیت کروں تاکہ بڑا ہونے کے بعد ہر پہلو سے وہ کامل و مکمل بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی روش اور انداز اختیار کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں تک میں آپ نے ہمیں ہدایت، تھوکنے کے متعلق بھی ہدایت آپ نے فرمائی کہ نماز کے دوران اگر ضرورت پیش آوے تو سامنے مت تھوکو قبلے کی طرف، اور دائیں طرف نہ تھوکو بائیں طرف، یا اپنے بیچ میں، یا اپنی اپنے کپڑے پر لے لو۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر شعبے کے ہر جز کے متعلق جو تفصیلی رہنمائی اسلام نے عطا فرمائی ہے، یہ اسلام کی وہ خوبی اور وہ کمال اور وہ جامعیت ہے۔ یہی چیز دشمنان اسلام کے لیے حسد کی وجہ سے سبب اعتراض بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کامل و مکمل دین عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع میں جب میدان عرفات میں وقوف پذیر تھے، آپ اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف فرمائے ہوئے تھے، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے تام اور کامل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ گویا تمہارا دین کیا ہونا چاہیے؟ اسلام۔ یہ پہلی وحی تو وہاں غار حرا میں حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے اقرا بسم ربک الذی، اور یہ آخری جو میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، 23 سالہ دور نبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل طور پر نازل فرمایا، اور انسانی زندگی کے ہر جز سے متعلق تفصیلی رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ اسی لیے اسلام کا مطالبہ ہے ایک مسلمان کی زندگی پورے پوری اسلامی احکام کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پیش کیا ہے وہ کامل ہو، مکمل ہو۔ خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی کمی اور نقص رہ جاتا تو پھر یہ مطالبہ درست نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ دوسرے ادیان سے متعلق ایسی چیزیں جو ان دینوں کے اندر باقاعدہ اللہ ہی کے حکم سے جو ہے اس پر عمل کیا جاتا تھا اور خوبی کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس پر عمل نہ کرنے پر ان قوموں پر اللہ کا عذاب اترا، ان کو بھی کوئی آدمی اگر اسلام میں اپنی طرف سے خوبی سمجھ کر کے اضافہ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین یہودیت کے اوپر گزرا تھا۔ جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد اپنے طور پر انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ دین یہودیت کے اندر دو چیزیں ایسی تھی، ایک تو یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کا ادب و احترام، اس دن کوئی کاروبار کوئی اور کام کاج نہ کیا جائے، بلکہ ان کو یہودیوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ سارے دھندے اور تجارت وغیرہ چھوڑ کر اور کمائی کے سارے طریقے جو کیے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے وہ دن اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ان کو آزمایا بھی گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا واقعہ ذکر کیا ہے جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی، اور ان کو یہ سنیچر والا حکم کا پابند بنایا گیا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، مچھیرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا کہ 7 ہفتے کے تمام دنوں میں کوئی مچھلی ان کی جال میں نہیں آتی تھی، اور سنیچر کے دن وہ دیکھتے تھے کہ وہ پانی کی سطح پر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی۔ اب یہ منظر ظاہر ہے کیسے برداشت ہو سکتا تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو پائے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے صاف صاف اور کھل کر تو اس حکم کو نہیں توڑا، لیکن اس کو توڑنے کے لیے ہیلا اور تدبیر اختیار کی۔ باقاعدہ انہوں نے گڑھے کڈے کھودے اور ان گڑھوں تک پانی لانے کے لیے وہاں جو ہے دریا سے ایک نالی وہاں تک لائی گئی، اور جب دریا کے اندر وہ مچھلیوں والا یا تو وہ پانی ادھر آیا، مچھلیاں پانی کے ساتھ ان کھڈوں میں بھی پہنچ گئی، اور پھر وہ کھڈوں کا ادھر پانی جان دریا کے اندر جب جوار آتا ہے تو پانی بڑھتا ہے، اور بھاٹا آتا ہے تو پانی گھٹتا ہے، وہ آیا ہوا پانی بھی واپس جاتا ہے۔ جب پانی واپس جانے کا وقت آتا انہوں نے وہ نالیوں کے اوپر بند لگا دیا کہ وہ مچھلیاں جو آ چکی ہیں وہ واپس دریا میں نہ جا سکے۔ پھر دوسرے دن اطمینان سے ان کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ کہنے کو تو گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سنیچر کے دن کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں کی۔ ان کے اسی گویا طریقے اور اسی ہیلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی اور ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ بہرحال ایک حکم تھا، یوم السبت کی تعظیم کا. وہ آج بھی یہودی جو ہیں دنیا کے اندر اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. ہمارا برطانیہ لندن جانا ہوتا ہے, لندن کے جس علاقے میں ہمیں جانا ہمارا جانا ہوتا ہے اس میں ایک علاقہ وہ بھی ہے جہاں بڑی آبادی یہودیوں کی ہے. ہمارے لوگوں نے بتلایا کہ وہ سنیچر کے دن جو یہ بجلی کی جو سوئچ ہوتی ہے نا اس کو بھی آن نہیں کرتے, اتنا زیادہ ہی وہ اگلے دن سے آن کر لیتے ہیں تاکہ سنیچر کے دن آن یا آف کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. بارہ اتنا زیادہ اب یہ یوم السبت کی تعظیم سنیچر کے ادب و احترام والا یہ حکم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا طبیعت کے اندر رچا بسا ہوا تھا, زندگی اسی میں گزری تھی. ایمان لانے کے بعد انہوں نے سوچا کیونکہ وہ ہمیشہ سنیچر کے دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی تھی. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ سب یہ ہوا خیال آیا کہ اگر میں مسلمان ہونے کے بعد بھی سنیچر کے دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں تو اسلام تو ویسے کسی بھی دن کوئی آدمی عبادت کے اندر مشغول رہے اس سے منع نہیں کرتا. تو گویا میں اگر سنیچر کے دن عبادت میں گزاروں گا وہ پورا دن تو یہودیت کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. یہ وہ جو یہودیت کے اس پر عمل ہو جائے گا یہ شوشا جو ذہن میں پیدا ہوا تھا اس پر ان کی گرفت ہوئی تھی. تو بہرحال اسی طرح ایک اور حکم تھا. تو یہ دو حکموں کے سلسلے میں اونٹ کے گوشت کے کھانے کے سلسلے میں بہرحال میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا, بتانا چاہتا ہوں ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ سوچ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جائے. یہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی حکم کے سلسلے میں ذہن میں یہ خیال کہ یہ فلاں دین کا حکم ہے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے, اسلام اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہ حکم ایک دین سماوی کا حکم تھا, آسمانی دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے یہ اسی پر عمل ہوتا تھا اور یہ منسوخ نہیں ہوا تھا. حضور کی تشریف آنے کے بعد یہ حکم کینسل ہوا. گویا یہ وہ حکم تھا کہ بڑی کئی صدیوں تک اس پر عمل ہوتا رہا اور اللہ کے حکم سے عمل ہوتا رہا. ایسا نہیں کہ کسی انسان کا گھڑا ہوا قانون تھا, لیکن اس قانون کو اسلام نے ختم کیا تھا, کینسل کیا تھا. اب اس کے بعد ان کے دل میں یہ چیز آئی تو اس کو قرآن نے برداشت نہیں کیا, فوراً اس آیت کو نازل فرما کر ان کو تنبیہ دی گئی کہ بھئی تمہیں اپنے گویا زندگی کے معاملے میں اسلامی احکام کو پورے طور پر اپنے سامنے اور اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے. بلا تر تبھی خطوات شیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. وہ یہ سوچ بھی شیطان ہی کی ڈالی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک آسمانی دین اور آسمانی دین کا وہ حکم جو حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا تھا اور جس کے متعلق قرآن میں موجود ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے پر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا, اس حکم کے سلسلے میں جب انہوں نے سوچا ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ دوسری چیزیں جس کا گویا کسی آسمانی دین سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کو اگر ہم پر لادا جائے تو اندازہ لگاؤ پھر کیا ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام ایسا کامل و مکمل دین ہے کہ ہمیں اس کے ایک جز کے مطابق عمل کا اہتمام, ہر ہر جز. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی طرف سے جن احکامات کے لیے جو درجہ جو کیٹیگری مقرر کی گئی ہے ہمیں یہاں تک کا اختیار نہیں دیا گیا کہ اس درجے میں ہم کیا کریں, کمی بیشی حکم اپنی جگہ چکا. تو مثلا کسی چیز کو اسلام میں مستحب قرار دیا گیا ہے, مستحب پر عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی آدمی مستحب چیز کو جو ہے ایسا انداز اختیار کر کے چلے اور عمل کرے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایسی روش اپنائے جس سے دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو کہ یہ آدمی اس مستحب کو مستحب نہیں بلکہ ضروری اور فرض اور واجب سمجھتا ہے، تو پھر یہ بدعت قرار دی گئی۔ حکم اسلام نے کہا ہے، لیکن اسلام نے کہا تھا بھائی یہ مستحب کرنا اچھا، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ آدمی عملی طور پر ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے وہ جس سے لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والوں کو وہ برا سمجھتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، یہ بدعت ہے کیا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے تو ہر ہر حکم کے متعلق باقاعدہ ایسی تفصیل بتائی کہ اس کے اس حکم کو اس کے درجے سے اوپر بڑھانا یا اپنے درجے سے گھٹانا وہاں تک کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں بھی، ایمان کے معاملے میں ایسے احکام جو اپنی جگہ پر سنت ہے لیکن جس کے متعلق گویا تواتر سے اور اس طرح یہ معلوم ہے یقینی طور پر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا حکم ہے، بھلے اس پر عمل کرنا واجب نہیں، لیکن کوئی آدمی اس حکم کا اسلامی حکم ہونے کا کیا کرے؟ انکار کرے۔ مثال کے طور پر مسواک کرے، مسواک کے متعلق جمہور کا یہی مسلک ہے، بعض اہل ظاہر اس کے وجود کے قائل ہیں لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک مسواک کیا ہے؟ سنت ہے، مسواک سنت ہے، لیکن اس کا ثبوت اور اس کا دین اسلام کا ایک جز ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر کس و ناکس، ہر جو ہے عام اور خاص، ہر عالم اور جاہل، ہر آدمی جانتا ہے ایک اسلامی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، تواتر سے گویا اس کا ثبوت ہے۔ اب ایک آدمی مسواک نہ کرے اس کے اوپر اس کی کوئی اتنی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی مسواک کے گویا دین کا حکم ہونے کا انکار کرے، یوں کہے گا بھائی اسلام میں مسواک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اندازہ لگا گویا ہمارے یہاں تو تمام احکام سے متعلق ایسی چھوٹی چھوٹی تفصیلات موجود ہیں، ایسا یہ دین کامل و مکمل، بہت سی باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے وضاحت اور تشریح کروائی۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن جو نصیحت کی کتاب ہے اس کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان احکامات کو واضح کریں، کھول کر کے بیان کریں جو ان کی ہدایت کے لیے اتارے گئے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتارے گئے احکامات کی وضاحت، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کے لیے گویا مبعوث فرمایا، لیکن اس کے باوجود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی اختیار یہ نہیں دیا گیا کہ آپ کسی حکم میں اپنی طرف سے کیا کریں، ترمیم کریں، کمی بیشی کریں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ اسلامی دستور وہ قانون، قانون کے اندر مختلف اجزاء ہیں، ان کا وہ حصہ جو صراحتاً قرآن پاک کی آیتوں سے یا احادیث کے اس حصے سے جو تواتر تک پہنچا ہوا ہے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی کچھ بھی پھیر پھاڑ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس میں ترمیم اور اضافہ کرنے کا حق اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، جو احکام اللہ نے براہ راست نازل فرمایا آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ چھوٹ چھاٹ نہیں دے سکتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فتح مکہ کے دوسرے دن نبی کریم ایک آدمی نے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی نے قبیلہ بنو بکر کے ایک آدمی کو اپنی پرانی عداوت کی وجہ سے قتل کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ خطبہ دیا، بیان دیا، تقریر فرمائی. اس خطبے میں آپ نے واضح فرمایا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے، مکہ اور اس کے آس پاس کا جو ایک مخصوص علاقہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، ایک تو حرم ہم خالی مسجد حرام، لیکن مسجد حرام کے علاوہ آگے مخصوص حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لگوائی تھی. وہ پورا علاقہ حرم کہلاتا ہے. اس کو حرم کیوں کہتے ہیں؟ حرم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں کسی کو قتل کرنا، کسی جانور کو چھیڑنا، کسی درخت کو کاٹنا، کسی پودے کو اکھاڑنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں. لا یقطع شجرها ولا یقتل خلاها. آپ نے اسی خطبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس کے درخت کو کاٹا نہ جائے، اس کے پودے کو اکھاڑا نہ جائے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بڑا مجمع آپ کے سامنے موجود تھا مکہ مکرمہ میں، اور آس پاس حرم کے علاقے میں ایک پودا ہوتا ہے جس کو یسخیر کہتے ہیں، پتے اس کے چوڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اس پودے کے پتوں کو لوگ اپنے مکانات کی چھتوں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس زمانے میں جو ہے کچے مکانات عام طور پر ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح قبر وغیرہ میں بچھانے کے لیے بھی، اور خشک ہونے کے بعد اسی پتوں کو جو ہے سنار وغیرہ جو ہے لوہار اپنی بھٹی کو گرم کرنے کے لیے جلانے میں بھی استعمال کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا فلا یقتل خلاها، اس کے پودے کو اکھاڑا نہ جائے، فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی اس مجمع میں موجود ہیں، ان کو فوراً خیال آیا کہ آپ تو ایک عام حکم دے رہے ہیں کسی بھی پودے کو اکھاڑا نہ جائے، ہمارے یہاں یہ جو اسخیر پودا ہوتا ہے اس سے تو یہاں رہنے والے مکہ والوں کی بڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اگر اس کو بھی اکھاڑنے کی ممانعت ہو جائے گی تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو پودے حرم کے باہر جا کر کے لانے پڑیں گے. وہ کوئی آسان کام نہیں تھا اتنے دور جا کر کے لانا. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ عرض کیا، اللہ خیر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مہربانی فرما کر آپ یہ خیر پودا جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے مکانات وغیرہ میں، اس کا استثناء کر دیجیے، اس حکم میں سے اس کو بقات کر دیجیے، ہٹا دیجیے. اب دیکھو یہ حکم اللہ کا حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کچھ ترمیم کر. چنانچہ موجود ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا اِذْخِرْ. اور دوسری بخاری کی روایت میں تو نہیں ہے، دوسرے طرق کے اندر ہے، ابھی جبریل نے آ کر کے مجھے بتلایا کہ ہاں اِذْخِرْ پودے کو اس حکم سے استثناء کر دو، بقات کر دو. وہ ایک پودے کا مسئلہ تھا، ایک پودا جو حرم میں ہوتا ہے جس سے گویا مکہ والوں کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ تھیں، اور اس پر پابندی کے نتیجے میں ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور اس کو اس حکم سے نکالنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اور درخواست کرنے والا بھی کوئی اجنبی آدمی نہیں، گھر کا آپ کے چچا قابل احترام الام و سنم الحب، حدیث میں کہا گیا ہے باپ کا گویا ہم وہ جیسا ہوتا ہے باپ کے حکم میں ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے تھے کہ اس حکم میں تبدیلی کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں, اسی لیے یہ سن کر آپ خاموش رہے, اور اسی خاموشی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے یہ حکم بھجوایا کہ ہاں ٹھیک ہے اس پودے کا استثنا کیا جا سکتا ہے. میں تو ایک مثال دے رہا, آپ اندازہ لگائیں, ایک پودے کا معاملہ تھا, ہم اور آپ ہوتے تو کیا چلو کہیں وہاں تو نہیں ہے, کہے نا کوئی آدمی ایسا حکم جا اس کا بیان کرتا ہے اور کہیں مطلب آپ اپنی بڑی تکلیف جوا جاتے ایک جوا دی جیسے وہ ہم اپنی جیب میں نہیں, اللہ کے رسول کا معاملہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے حدود کو ان کی بارگاہوں کو اچھی طرح جانتے تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی اس میں پھیر پھار کوئی ترمیم کوئی اضافہ نہیں کیا, خاموش رہے انتظار کیا, اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ کی مدد بھی کی جاتی تھی. اگر واقعتاً کوئی ایسی چیز ہے جس میں ضرورت ہے کہ اس میں ذرا پھیر پھار, اللہ تعالیٰ فوراً حضرت جبریل کے ذریعے سے جو ہے یہ ایسا حکم نازل فرما دیا کرتے تھے, اس کے اور بھی نمونے موجود ہیں, لیکن میں تو یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے کسی بھی حکم میں کوئی تبدیلی کسی قسم کا پھیر پھار کرنے کا حق کسی دوسروں کی بات تو دور کی رہی, خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی. ایک اور واقعہ, ایک باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتی جاتی رہتی تھی اور ان کے کام بھی کر دیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آقاؤں سے بات کر کے ان کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا. جس زمانے میں وہ باندی تھی, باندی ہونے کے زمانے میں ان کے آقاؤں نے ان کا نکاح ایک غلام جن کا نام مغیث تھا, وہ بھی انہی کے غلام تھے. اب باندی کا معاملہ ایسا ہے, ایک آزاد مرد اور آزاد عورت اگر ہے تو اپنی ذات کے متعلق اس کو پورا اختیار ہے, وہ خود مختار ہے, تو چاہے فیصلہ کرے جس کے ساتھ چاہے نکاح کرے, جس کے چاہے ساتھ چاہے نکاح نہ کرے انکار کرے, لیکن باندی اور غلام ان کی پوری ذات کا مالک کون ہوتا ہے؟ ان کا آقا. اس لیے ان کے اس نکاح والے معاملے میں بھی ان کو خود اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں, ان کا آقا جہاں ان کا نکاح کرا دے وہ ہو جاتا تھا, چاہے ان کو یہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو, غلاموں کا مسئلہ تھا, یہی طریقہ تھا لارا. چنانچہ ان کے آقاؤں نے حضرت بریرہ کا نکاح انہی کا ایک غلام تھا ہم آقاؤں کیا, ان کا نام مغیث تھا, دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے ساتھ کرا دیا تھا. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کیا تو اسلام نے ایک حکم اور دیا ہے کہ بھائی کسی باندی کا نکاح اس کے آقاؤں نے اس کی غلامی کے زمانے میں کرا دیا تھا, کیونکہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی, پتہ نہیں وہ اس پر راضی ہے یا نہیں ہے, جب آزاد ہوگی تو آقاؤں کے کرائے ہوئے اس نکاح کو یہ باندی آزاد ہونے کے بعد چاہے تو باقی رکھے چاہے تو کینسل کرے, گویا اس کو پاور دیا گیا شریعت کی طرف سے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آزاد ہوتے ہی وہ غلام وہ نکاح ختم ہو جائے گا, کیونکہ مقصد تو ان کو راحت پہنچانا تھا, کس کو؟ اس عورت کو خود کو ہی, اس باندی ہی کو. اب اگر اس کو پسند ہے آزاد ہوتے کا اس کو بدلا دیا گیا کہ تم کو اختیار ہے, تم چاہو تو باقی رکھو تم چاہو تو کہیں سب کرو. چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک تے بزا کے فختاری, یہ بریرہ تم اپنی ذات کی مالک ہو گئی ہو, اب تم اگر اپنے آپ کو اپنے شوہر مغیث کے نکاح میں باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھ سکتی ہو, اور آزاد ہونا چاہو نکلنا چاہو باقی نہ رکھنا چاہو اس کا بھی تم کو اختیار ہے, تم کو یہ اختیار ملا. ان کو تو پہلے سے ہی یہ نکاح پسند نہیں تھا, فوراً اپنے اس پاور کو اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس نکاح کو انہوں نے کیا کر دیا, کینسل کر دیا, ختم کر دیا. اب ان کے شوہر جو مغیث تھے وہ بھی غلام تھے, وہ بھی آزاد نہیں ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں نہیں وہ بھی آزاد ہو گئے. خیر جو بھی ہو, بہرحال ان کو پتا چلا کہ بریرا نے اپنے ملے ہوئے پاور اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کینسل کر دیا. ان کو اپنی اس بیوی حضرت بریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی, عشق کی حد تک. ان کو جب یہ پتا چلا کہ ان کا نکاح کینسل ہوا ہے تو بس ایسا سمجھو ان پر تو بجلی ہی گر گئی, اور ایک دم جو ہے یہ سن کر کے ان کے ہوش و حواس سے خطا ہو گئے. اب رو رہے ہیں فراق کے غم میں. اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ درخواست کرتے ہیں, ذرا نظر ثانی کر دو, پھر بچانا کر لیجئے دوبارہ اس نکاح کے سلسلے میں. اب حضرت بریرہ جا رہی ہیں, یہ پیچھے پیچھے داڑھی باقاعدہ آنسو, ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے فرمایا, عباس آپ کو بریرہ کی مغیث کے ساتھ جو ہے وہ کیا نفرت اور مغیث کی بریرہ کے ساتھ محبت پر تعجب نہیں ہوتا, دیکھو یہ منظر. اور ان کے رونے کا انداز ایسا تھا کہ ہر دیکھنے والے کو کیا آ جائے, رحم آ جائے. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے, ان کے اس رونے کو دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحم آیا, اور آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا, بریرہ لو راجعتی ہے, اگر تم ذرا نظر ثانی کر لو اور دوبارہ اپنے نکاح کو منظور کر لو, کس سے, یہ مغیث کے ساتھ دوبارہ ان کے نکاح میں آ جاؤ تو کتنا اچھا. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتی ہے, یا رسول اللہ اتامرونی, یہ اللہ کے رسول کیا یہ آپ حکم دے رہے ہیں؟ کہنا کہ یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی بھی مسلمان بحیثیت مسلمان کے کسی حال میں بھی رد نہیں کر سکتا, اور پھر صحابہ ان سے تو توقع کوئی نہیں کی جا سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نہ میں حکم نہیں کرتا, انما اشفا, میں تو خالی سفارش کرتا ہوں. دیکھو یہاں میں بتلانا یہی چاہتا ہوں کہ حضرت مغیث کے اس حالت کو دیکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے ساتھ ہمدردی ہوئی, رحم آیا, اور آپ نے سفارش کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت بریرہ سے کہ تم اس پر نظر ثانی کر لو تو, اور اس پر حضرت بریرہ نے جب پوچھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں, آپ فرمایا تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار تھا, بھلا آپ کیسے حکم دے سکتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, انما اشفو, حکم میں نہیں دے رہا ہوں, میں تو خالی سفارش کر رہا ہوں. حضرت بریرہ نے فوراً جواب میں عرض کیا, لا حاجت لی, مجھے ان کی ضرورت نہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے آئندہ قیامت تک کے لیے سفارش کی حیثیت کو بھی متعین کر دیا. آپ سوچیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بڑھ کر کوئی سفارش ہو سکتی ہے, اور ان کی سفارش کو رد کر رہی ہے کون, حضرت بریرہ, جن کو آزاد کس نے کیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ. ہمارے جیسا ہوتا, ارے واہ بھائی, ہمارے گھر کی آزاد کی ہوئی میری بلی مجھ سے بھی آؤں, ہم تو ایسا کہتے ہیں نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر برا نہیں مانا, اس لیے کہ جو مسئلہ جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکم میں ذرہ برابر دخل اندازی کو پسند نہیں فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کا حکم کتنا اپنی جگہ پر مضبوط ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بڑے سے بڑے حکمران کو، کسی بڑے سے بادشاہ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اس کے اندر وہ کوئی ترمیم کر سکے. بادشاہوں کو بھی شریعت نے اختیار نہیں دیا کہ شریعت کے حکم کے اندر. آپ اندازہ لگائیں کہ خلفائے راشدین جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حکومت پر آئے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اونچا مقام تھا ان کا شریعت کی نگاہ میں. ان کے جاری کیے ہوئے طریقوں کی بھی بڑی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، پھر بھی وہ بھی شریعت کے کسی فیصل شدہ معاملے کے اندر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکتے نہیں تھے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فتوحات ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، روم اور فارس کی سلطنتیں فتح ہوئی اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی. مال و دولت جب بھی آتی ہے وہ اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے، وہ اسٹیٹس تو لا کر کے رہتی ہے مال و دولت، اپنا اسٹیٹس سمجھا کہ اس زمانے میں خیر القرون کا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی مال و دولت کی وجہ سے لوگوں میں ایک مزاج یہ ہوا کہ انہوں نے نکاح کے موقع پر اپنے لڑکیوں کے مہر بڑے بڑے باندھنے شروع کر دیے. دوسرا سن کے زمانے میں جو مہر باندھا جاتا تھا، مہر کے باندھنے کا جو انداز اور جو معیار تھا اس سے بڑھ کر بہت اونچے اونچے مہر باندھنے شروع کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تو ایسا تھا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی چلتی تھی اس میں اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ان کو برداشت کر سکتے نہیں تھے. اس لیے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، بیان دیا. اپنے اس خطبے میں لوگوں کو گویا تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا مہر بڑا بڑا باندھنے کو گویا بڑا کیوں مانتے ہو، گویا تمہارے نزدیک مہر کا بڑا ہونا یہ عزت اور شرف کی علامت بن گیا. جیسے آج کل مہر نکاح میں بہت خرچے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں اور بڑے بڑے خرچے، بڑے بڑے پنڈال، اسی کو گویا اپنی عزت اسٹیٹس، یہی عزت اسٹیٹس کا مطلب ہی ہے کہ اس کو تم نے اپنی عزت اور شرف کا ذریعہ سمجھ لیا. حضرت عمر نے تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا اگر مہر کا بڑا ہونا یہ عزت اور شرف کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا مہر 12.5 اوقیہ سے زیادہ باندھا نہیں، یعنی 500 درہم جو مہر فاطمی کی مقدار، اس سے زیادہ کبھی نہیں باندھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تنبیہ کی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا میں نے سوچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پابندی لگا دوں کہ اس کے اوپر اس سے اونچا مہر کوئی باندھ سکتا نہیں ہے. ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا، اپنے اس فیصلے کے گویا اظہار کیا تھا، ارادے کا اظہار کیا تھا اس بیان میں. یہ بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، عورتوں کے مجمع کے پاس سے گزرے، ایک عورت نے کہا امیر المومنین آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ مہر باندھنے کے میں کیا کر دیتا ہوں کروں گا پابندی لگا، آپ پابندی نہیں لگا سکتے. کہا کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ اَحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم اگر کسی عورت کو اپنے نکاح میں لا چکے ہو اور اب اس کو چھوڑ کر دوسری بیوی کو نکاح میں لانا چاہتے ہو تو جس کو اب چھوڑنے جا رہے ہو اس کے پاس، اس کو اگر تم نے بہت بڑی مقدار بھی مہر کے طور پر دی، قنطار بہت بڑے مال کو کہتے ہیں، بہت بڑی مقدار مال کی بہن کے طور پر دی ہو تو بھی ایک پائی بھی اس میں سے واپس مت لیجیے. قرآن ابھی بدلاتا ہے. تو اس بارہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا قرآن نے تو ایک دوسرا حکم دیا ہے, لیکن اس حکم کے ضمن میں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو بہت بڑا ماں بہت بڑی مقدار مال کی بہن کے طور پر دے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. ایک جائز بات, واجب نہیں تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکم کے ذریعے سے اس کو یہ کرنا چاہتے تھے. اس عورت نے اس پر تنبیہ کی اور دلیل میں آیت پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں ہے ممبر سے اتر گئے تھے, ممبر پر چڑھے دوبارہ اور فرمایا ہاں عمر نے خطا کی, عورت نے صحیح بتایا. معلوم ہوا کہ اسلامی حکم کے اندر ذرہ برابر کمی ذرہ برابر پھیر پھار اس میں کوئی ترمیم اضافہ کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں. اب یہ ہے ہمارا اسلامی دستور شریعت مطہرہ. اب دوسری قومیں دنیا کے اندر جو بستی ہیں ان کے دستور اپنے اپنے ہیں. بہت سو کے تو وہ ہیں جن کو ان کے باؤں ہیں یا ان کی گویا اگر حکومتیں ہیں تو حکومت کے جو ہے مجلس مقننہ ہوتی ہے یا پارلیمنٹ ہوتی ہے, ان کے بنائے ہوئے دستور ہیں ان کے. اب یہ لوگ ان کی سمجھ میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ بھائی یہ دستور ایسا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جس میں ذرہ برابر ایک نقطے اور ایک شوشے کا بھی فرق کیا نہیں جا سکتا. ہم جب ایسی بات بولتے ہیں تو ان کی عقل اس کو قبول کرنے کے لیے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ نہ ہو سکے. یہ بس یہی چیز گویا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہو سکتی نہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دستور اور یہ جو قانون بھیجا اس میں ابھی ضرورت ہے نظر ثانی کی پھیر وچارنا کی, اس کے اندر کچھ کمی بیشی اور ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہے, تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے کامل و مکمل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت کی کا کیا ہے؟ انکار ہے, جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ تو خالی ترمیم کی نہیں, ترمیم کی نہیں, قرآن کے کسی حکم میں کسی نے ترمیم نہیں کی, لیکن اس کا نظریہ اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. ایسا خیال اور نظریہ رکھنے سے بھی وہ ایمان سے نکل جائے. سیدھی بات آپ اندازہ لگائیں اس دستور کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر. اب اس وقت جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں, یہ تو ابھی یہ جو ہے کرنسی والا حکم جاری ہوا اس نے سب کو یہ کر دیا. ہمارے وزیر اعظم کی بھی ایک خاص جو ہے عادت ہے کہ وہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کے اوپر ذرا دھول ڈالنا چاہتے ہیں تو دوسرا کوئی ایسا مسئلہ بھی چھیڑ دیتے ہیں. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو ابھی پورے ملک میں مسلم پرسنل لا کا مسئلہ اور بھی کچھ مسائل چل رہے تھے, اب کرنسی والا مسئلہ چھیڑ کر کے ہر ایک کو ایسا اندر پھنسا دیا کہ اب کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف غور کرے. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی طرف سے حکومت سے جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے. اب دیکھو ہمارا دستور ملک کا دستور, ہمارے آزاد بھارت کا جو دستور ہے, ہندوستان 15 اگست 1947 کے اندر آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد چونکہ ابھی اس کا کوئی دستور بنا نہیں تھا, اس لیے کہ انگریز کے زمانے میں جن گویا قانون اور دستور کے مطابق کام چلتا تھا وہ چلتا رہا, لیکن آزاد ہوتے ہی وہ لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی کے اندر حصہ لیا تھا, انہوں نے باقاعدہ اس ملک کا ایک الگ دستور بنانے کا فیصلہ کیا, اور اس دستور کو بنانے کے لیے مستقل ایک اسمبلی, قانون ساز اسمبلی, مجلس مقننہ جو ہے وہ, جس میں تمام قوموں سے بڑے بڑے ماہرین لیے گئے اور ترتیب دیا اور ان کو یہ کام سونپا, اس ملک کے لیے دستور کانسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں بنانا, اس کو آپ کو تیار کرنا ہے. اور اس مجلس مقننہ کا صدر جو ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو مقرر کیا گیا. آپ بھیم راؤ کے مجسمے, امبیڈکر کے مجسمے جگہ جگہ دیکھتے ہیں, وہ اسی بنیاد پر. ویسے ابھی تو مجسمے رکھے گئے ہیں وہ ان کی قوم کو جو ہے بہکانے اور للچانے کے لیے, حقیقت میں ان کا وہ یہ نہیں ہے. خیر, تو بہرحال یہ مجلس مقننہ جو مقرر کی گئی, رات دن اور برابر اسی میں وہ مشغول رہے, اور 3 سال کی جد و جہد کے بعد انہوں نے ایک دستور اس ملک کا مرتب کیا, اور سن 1950 کے اندر 26 جنوری 1950 کو وہ دستور عمل میں لایا گیا. یہ 26 جنوری کو ہم یوم جمہوریہ پرجا ستاک دن کے طور پر مناتے ہیں, 15 اگست تک وہ تو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں کہ بھائی ایک دوسری قوم کے غلامی سے ہمارا ملک آزاد ہوا, لیکن ابھی تک ہمارا دستور بنا نہیں تھا, تو وہ دستور بن کر کے پرجا ستاک, یعنی ایک ایسا دستور جس کے اندر بنیادی طور پر عوام کو حکمران مانا گیا ہے, اور عوامی انداز پر یہ حکومت چلائی جائے گی, وہی جمہوری طریقہ پرجا ستاک. یہ پرجا ستاک دن 26 جنوری کہلاتا ہے. یہ دستور جو بنایا گیا اس اسمبلی میں, دستور ساز اسمبلی میں ہر طرح کی ہر قوم کے لوگ بھی تھے. اس دستور کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں, اس میں کچھ پہلا, اس کا جو پہلا چاک یہ ہے پرکرن یوں سمجھیے کہ جس کے اندر یہاں کے رہنے والے ہر ناگرک اور ہر شہری کو جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے. بنیادی حقوق والا وہ حصہ, اس کی جو قلم نمبر 25 کے اندر جو ہے یہ بات صاف طور پر بتلائی گئی ہے کہ اس ملک میں, بھارت دیش کے اندر رہنے والے ہر ناگرک کو یہ حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جس مذہب کو چاہے اختیار کرے, یعنی ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق مذہب کو اپنے لیے پسند کر سکتا ہے, اور اپنے پسندیدہ مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرے, اور اپنے اس مذہب کی تعلیم و تبلیغ بھی آزادی کے ساتھ کرے. یہ 3 چیزیں ہیں جس گویا اس دفعہ میں اس قلم کے اندر ہندوستان کے رہنے والے ہر شہری کو یہ حقوق دیے گئے, یہ بنیادی حقوق جن کو کہا جاتا ہے بنیادی شہری حقوق, یہ قلم نمبر 25 کے اندر. اور اسی طرح قلم نمبر جو ہے 39 کے اندر بھی یہ ہے کہ ہر شہری اور ناگرک کو اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے باقی رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طریقہ اشتے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ رہی ہو اختیار کرنے کا حق ہے, یہ بھی بنیادی حقوق کے اندر بتلایا گیا ہے. گویا یہ بنیادی حقوق, اور اسی بنیادی حقوق والے حصے کے اندر جو ہے ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ آئندہ کوئی بھی پارلیمنٹ اور کوئی بھی گویا مجلس مقننہ کوئی ایسا قانون کہ جو جس کی وجہ سے یہ بنیادی حقوق جو دیے گئے ہیں یہاں کے ہر شہری کو اور ناگرک کو, اس پر زد پڑتی ہو, کلیہ بالکلیہ یا جزوی طور پر, پورے پورا یا کسی انش پر, کسی حصے پر, تو جتنا اس کا اثر اور زد پڑتی ہے اتنا وہ آئندہ بنایا جانے والا قانون کیا ہوگا, رد اور باطل ہوگا. کوئی بڑی پارلیمنٹ نہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ پوری پوری تمام افراد اس کے اکثریت کے ہوں, تو بھی ان کو اس طرح کی ترمیم اور اس طرح کی تبدیلی کرنے کا حق نہیں. یہ سب اس میں موجود ہے. اور اسی دستور کے اندر کچھ رہنما اصول مارگ درشک چیزیں کچھ بتلائی گئی. اب یہ رہنما اصول جو ہیں ان کی حیثیت یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو خالی کچھ ہدایتیں ہیں, کچھ ہدایتیں ہیں رہنمائی کے طور پر, ان کا قانونی اعتبار سے کوئی اونچا مقام نہیں ہے. ان رہنما اصولوں میں مارگ درشک اس میں ایک بات, وہ جو اس کی قلم نمبر 44 ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی آئندہ حکومت وقت اس بات کی کوشش کرے گی کہ اس ملک کے اندر جو ہے سمان سول کوڈ, یونیفارم ہویا سول کوڈ, سمان سماجک دارو اس کو گجراتی میں کہتے ہیں, یہ آئلی قانون, آئلی قانون, یہ آئلی قانون جو ہے سب کا یکساں, یعنی اس ملک میں بسنے والے تمام شہری چاہے وہ مسلمان ہوں, ہندو ہوں, جین ہوں, سکھ ہوں یا اور کسی گویا اس سے تعلق رکھتے ہوں, سب کے لیے ایک ہی قانون آئلی بنایا جائے, اسی کو یونیفارم سول کوڈ کا نام دیا گیا. ایسا کوشش کرے گی یہ گویا ان رہنما اور مارگ درشک جو اصول ہیں اس میں 44 نمبر کی قلم میں یہ بات کہی ہے. حالانکہ یہ جو مارگ درشک اصول ہیں رہنما ان کی وہ حیثیت نہیں, بلکہ قانونی طور پر تو ان کے اندر کوئی زبردستی کی کوئی حیثیت ہے, یہ تو اختیاری چیز ہے. لیکن جب یہ قلم باقاعدہ اسمبلی کے اندر زیر غور تھی تو بہت سے ممبروں نے, خاص کر کے مسلمان ممبروں نے اس پر سخت اعتراض کیا کہ بھائی یہ قلم جو ہے وہ بنیادی حقوق والی وہ جو قلم ہے اس کے ساتھ ٹکرا دیے, اس لیے اس کا نکالا تھا. چنانچہ پہلی مرتبہ تو اس پر وہ جو قانون ساز اسمبلی کے ممبران کی ان کی ووٹنگ ہوئی اور اس ووٹنگ میں یہ قلم رد ہو گئی, یعنی اس کو اتنے ووٹ نہیں ملے اکثریت کے کہ جس کی وجہ سے اس کو باقی رکھا جائے. لیکن پھر دوبارہ اس کو لایا گیا اور دوبارہ بہت پتلی اکثریت سے, بہت معمولی اکثریت سے, لیکن اس وقت بھی باقاعدہ اس کے اوپر بڑے اعتراضات کیے گئے اور قانون ساز اسمبلی کے جو صدر تھے ڈاکٹر امبیڈکر, انہوں نے ان ممبران کو یقین دلایا کہ بھائی یہ تو رہنما اور مارگ درشک چیز ہے, تو کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے, وہ حکومت بیوقوف ہوگی جو اپنے شہریوں کی چاہت نہ ہونے کے باوجود ایسا کوئی قانون ان کے اوپر جاری کرے, بلکہ پاگل ہوگی یہ ضبط استعمال کیا. لیکن اس کے اندر کیا تھا وہ سب جانتے ہیں, اس لیے بڑی خوش, لیکن بہرحال اس کے اوپر اصرار کیا گیا, وہ قلم ہے. لیکن دستور کی اندر جو پڑھتے ہیں واقف ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ اس قلم کی گویا بنیادی حقوق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اب اس ملک میں ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر کئی صدیوں تک اسلامی حکومت رہی. جب انگریز کے پاس حکومت آئی اس سے پہلے مسلمانوں کے ہی پاس تھی, اور اس ملک میں اسلامی قانون ہی کیا تھا, رائج تھا, اور عدالتوں میں کچہریوں میں جو کیس جاتے تھے ان کے فیصلے بھی اسی قانون کے مطابق ہوا کرتے تھے. سن 1765 میں انگریز نے سب سے پہلے اپنا, یعنی انگریزوں نے اپنا عدالتی نظام قائم کیا. دیکھو سن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اور یہ 1765 کی بات ہے. ان کے انتقال کے بعد تو مغلیہ خاندان کے اندر اگرچہ حکمران آتے جاتے رہے, لیکن جو ہے قوت کے اعتبار سے ان کی وہ حیثیت باقی نہیں رہی جو کسی مضبوط حکومت میں ہوا کرتی ہے. چنانچہ دھیرے دھیرے انگریز نے اس ملک کے اوپر اپنا پنجہ مضبوط کرنا شروع کیا, اور کرتے کرتے 1765 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने जो है यहाँ ये अपना अदालती निजाम कायम किया। लेकिन इसके बावजूद, अपना अदालती निजाम कायम करने के बावजूद, अदालत के अंदर फैसले उसी दस्तूर के मुताबिक होते थे। कौन से? इस्लामी कानून के मुताबिक जो अब तक चला रहा है। और अदालतें दो तरह की होती हैं, दीवानी और फौजदारी। ये जो जराइम होते हैं, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, चोरी कर दी, कुछ और जुर्म किया, क्रिमिनल जो कोर्ट होती है, तो वो अलग। और उसके अलावा दूसरे जो मामलात होते हैं, केसी, वो दीवानी कोर्ट कहलाती है। जो लोग कोर्ट कचहरी के हालात से वाकिफ हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं। तो बहरहाल ये दोनों किस्म के अदालतों के अंदर फैसला उसी मुगलिया सल्तनत के ज़माने से इस्लामी कानून के मुताबिक चला रहा था। अंग्रेज ने 1765 ईस्वी में जब अपना अदालती निज़ाम कायम किया, तो उसी के मुताबिक जारी रखा। उसने अपनी तरफ से उसने कोई तरमीम नहीं की। दोनों अदालतों में, दीवानी में भी और फौजदारी के अंदर। फिर 1857 में इस मुल्क के रहने वालों ने एक गोया करवट ली थी मुल्क से, मुल्क को अंग्रेज से आज़ाद कराने के लिए। वो जंग आज़ादी जिसको अंग्रेज तो खदरों से तागिर करता है, और आप भी इतिहास की किताबों में 1857 बड़वो, ये बड़वा नाम उनका, लेकिन हिंदुस्तान के शहरी तो उसको नाम देते हैं गाय का, जंग आज़ादी का। बहरहाल वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन इसकी नाकामी के बाद अंग्रेज ने अपना जुल्म का ये इतना बढ़ाया, बड़ी हज़ारों की तादाद, 80,000 उलमा को उसके बाद फांसी दी गई है। और कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आदमी की लाश न लटक रही है। और ऐसे ऐसी हुआ कुर्बानियाँ मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने के अंदर की है। ऐसी किसी कौम ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी। बहरहाल ये 1857 के बाद फिर क्या हुआ, 1862 में अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर वो जो पुराना इस्लामी कानून में फौजदारी अदालतें थी, वो फौजदारी कानून को कैंसिल करके अपना कानून जारी किया, जिसको इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है। आज भी हमारे मुल्क के अंदर ये जो क्रिमिनल कोड है, उसका यही नाम है, इंडियन क्या है, पीनल कोड। और उसमें तरमीमें होती रहती हैं, इजाफे कमी बेशी होती रहती है, लेकिन बुनियादी ढांचा उसका वही है जो अंग्रेज ने बनाया था। ज़रूरत के मुताबिक फेरफार होते रहते हैं। आज भी वही कानून जारी है। तो 1862 में अंग्रेज ने इस्लाम के फौजदारी कानून को ख़त्म किया। अब एक बात याद रखी, फौजदारी कानून का हासिल वही है कि वो जो जराइम होते हैं, तो जराइम की सजाएं देने का इख्तियार तो हर ज़माने में हुकूमतों के पास ही रहा। और खुद इस्लाम ने भी जो सजाएं मुकर्रर की हैं, बल्कि हर आलिम जानता है जो इस्लामी कानून से वाकिफ है, इस्लाम की मुकर्रर की सजाओं को हाकिम या हाकिम का मुकर्रर किया हुआ उसका नाइब, इसके अलावा कोई आदमी जारी कर सकता नहीं है। सजाएं अपनी जगह पर, लेकिन हम और आप यहाँ जो है मोहल्ले में कोई कमेटी बना करके उस कमेटी के जरिए से उसको नाफिज करना चाहें तो नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं इन फौजदारी कवानीन को जारी करने का काम ही किसका है, हुकूमत का। अब हुकूमत का यही काम था, हुकूमत ही ने इसको क्या कर दिया, ये कर दिया, तो जाहिर है उस पर मुसलमान कुछ कर सकते नहीं थे। इसलिए उस वक्त की उस जो है ना, हालांकि उस वक्त भी उस पर आवाज़ें उठी, लेकिन बहरहाल उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। और उसकी वजह से हमारी जो प्राइवेट ज़िंदगी है, खानगी ज़िंदगी, हमारी आयली ज़िंदगी, सामाजिक जीवन जो है, उसके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं था। वो अपनी जगह पर सलामत थी, क्योंकि अंग्रेज ने जो दीवानी अदालतों के अंदर जो कानून था इस्लामी, उसको छेड़ा नहीं। برابر اسی کے مطابق جاری ہوا. لیکن ہوا یہ کہ اسلام وہ قانون دیوانی تو وہی چل رہا تھا, لیکن انگریز کورٹ میں انگریز ججوں کے یہاں, ویسے بھی انگریزوں کا ایک مزاج ہے, جو لوگ ان کے مزاج سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ ان کے یہاں خاندانی اور قومی روایتیں, جس کو پرانکا کہتے ہیں, خاندانی پرانکا, قومی پرانکا, اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ بعد میں 1862 میں یہ جو عدالت کے اندر دیوانی, اس میں تو وہی بات جاری رہی, لیکن پھر بھی بعض مسلمانوں نے عورت میں اپنے مفادات کے خاطر اسلامی قانون کے بجائے اپنے قومی دستور سے سہارا لینا چاہا. جیسے آج بھی دیکھو, اسلام تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد میں حصہ دیتا ہے, اس کو بیٹیوں کو, بیٹوں کو بھی حصہ ملتا ہے, بیٹیوں کو مقدار میں کچھ فرق ہے لیکن ملتا ہے دونوں. تو اب اسی کے مطابق جو ہے نہیں, جبکہ وہ قدیم جو طرز تھا, آج بھی بہت سے ہمارے یہاں جو ہیں جو اپنی جو پہلے ان کے آبا و اجداد کسی اور دھرم میں کسی اور اس میں تھے اور ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد بھی یہ سلسلہ پرانا دستور جھونکا تو رہا, اور آج بھی جو ہے ان کے بھائی بہنوں کو جو ہے حراست میں حصہ نہیں دیتے. یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے. اسلامی قانون کی بنیاد پر تو بہن جو ہے بیٹی کورٹ میں جا کر کے اپنا حصہ وصول کر سکتی. چنانچہ ایسا ہوا, انگریز کے دور حکومت میں کچھ بھائیوں نے اپنی بہنوں کو جو ہے وراثت میں حصہ نہیں دیا. تو چونکہ قانون دیوانی کورٹوں کے اندر وہی چل رہا تھا, کون سا اسلام, اس لیے ان لڑکیوں نے بہنوں نے اپنے بھائی کے خلاف کورٹوں کے اندر اپیل کی اور جو ہے دعویٰ دائر کیا کہ ہمارے باپ کے مال میں سے, جائیداد میں سے ہم کو حصہ دیا جائے, ہمارے بھائی نے نہیں دیا. اب جج انگریز ہوا کرتا تھا, ان بھائیوں کو جب بلایا گیا تو اب ان بھائیوں نے کیا کہا, ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. کہ انہوں نے کہا, ہم اگرچہ مذہب کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں لیکن قوم کے اعتبار سے ہمارا فلانی قوم سے تعلق, مان لیجیے راجپوت ہیں, جاٹ ہیں, فلانی قوم ہیں, مختلف قومیں ہیں آج بھی ہوئی, اور ہمارے یہاں قومی دستور یہ ہے کہ بہن کو باپ یعنی بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصہ دیا نہیں جاتا. بھلے یہ میری بہن ہمارے مذہبی اصول کی حیثیت سے مطالبہ کرتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارا قومی دستور, قومی پرانکا, قومی روایت یہ ہے, اس لیے جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, انگریز کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا, کائکا قومی روایت, آج بھی برطانیہ کے اندر قومی روایتوں کو باقی رکھنے کا کتنا اہتمام, جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کے حال سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. تو بارہ جب یہ بات کہی گئی تو انگریز ججوں نے یہ فیصلہ دیا یہ برابر ہے اگر اس نے حصہ نہیں دیا. اب کیا ہوا, وہ حصہ جب ایک نے ایسا کیا, دوسروں نے دیکھا تھا یہ تو بہت اچھا راستہ نکل آیا ہے, اب تو دوسرے بھائی بھی اسی طرح حصہ نہ دینے پر بہن کی طرف سے اگر مطالبہ ہوتا تو وہ اگر کورٹ میں مسئلہ جاتا, یہی جواب. یہ چیز اس زمانے کے ہمارے اکابر نے دیکھی, علماء نے, اور مسلمانوں کے عوام کے دیندار طبقے نے دیکھی, اس لیے کہ ایسا کرنے والے بہت کم تھے. جیسے اس وقت میں مثال دیتا ہوں کہ آج کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد اسلامی قانون کے مطابق تو عدت کے اندر اس کو بھرن پوشن ملے گا, لیکن عدت کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسلامی قانون یہی ہے, اور جو ہندو سول کوڈ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس عورت کا دوسرا نکاح نہ ہو یا موت تک اس کو جو ہے اگر دوسرا نکاح نہیں ہوا ہے تو جس دور میں اس کو طلاق دی ہے وہ اس کو بھرن پوشن دے گا. اب سب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب حکم سب کو معلوم ہے, لیکن آج کیا ہوتا ہے, بہت سے واقعات کے اندر شوہر مسلمان, بیوی مسلمان, اور جب وہ طلاق دیتا ہے اس کے نفقہ, اس کی عدت کا سارا خرچہ, سارا حساب کتاب, مہر وغیرہ سب ٹوٹل ادا کر دیا, لیکن جو ہے بس شوہر کو شکنجے کسنے کے لیے ہندو سول کوڈ کا سہارا لیتے ہوئے جج سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے. کرتے ہیں نا یا نہیں کرتے؟ جب یہ دعویٰ ہی کریں گے نہیں عورت, تب ہی جج اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, اس کے بغیر نہیں کرتا. یاد رہے ہم خود سامنے جا کر کے جب یہ مطالبہ کریں گے, اور فقط اس لیے کہ ایک مدت کے لیے کچھ رقم اس کی بنیاد پر شوہر سے حاصل کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے ہم اسلامی قانون کو بھیڑ چڑھا دیں, ہم خود اپنی مرضی سے یہ کریں گے. اور ہم نے اسلامی قانون کی اس طرح دھجیاں اڑائی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ کے لیے جو ہے اس کی سزا نہیں دیں گے؟ بتائیے, یہ جو یہ سب ہو رہا ہے, میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے, حقیقت تو یہ ہے. بات سمجھانا جاتے ہیں تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. عربی کی کہاوت ہے ولی ہار رہا من تولا کار رہا, بھائی کسی قانون کی جو فوائد ہیں اس سے کوئی آدمی اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے جو دوسرے پہلو ہیں اس کو بھی اس کے اوپر کیا کیا جائے گا, لازم کیا جائے گا. دوبارہ میں تو پھر ایک زمین بات آ گیا, میں تو کہنے یہ جا رہا تھا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے عوام دیندار انہوں نے آواز اٹھائی کہ اگر یہ بات چلتی رہی تو پھر اسلامی قانون کی دھجیاں اڑ جائے گی. چنانچہ باقاعدہ انگریز کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا اور مسلم شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے اسلامی قانون کے 15 چیزیں, نکاح, طلاق, خلا, وراثت, شفاعت, یہ جو اندر آتے ہیں اس کے متعلق گویا یہ طے کیا گیا کہ ان چیزوں کے اندر اگر کورٹ کے اندر کوئی کیس آیا اور دونوں پکشاکار جو ہے مدعی اور مدعا علیہ اگر مسلمان ہیں اور چاہے وہ کچھ کہے, بہرحال فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا. اور یہ جو ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے یہ چیز 1937 اس زمانے کے جو ہمارے قابل تھے اور زمانے کے جو تھے بڑے انہوں نے اس کو پاس کروایا. یہی شریعت اپلیکیشن ایکٹ اسی کو دوسرا نام دیا گیا کائی کا مسلم پرسنل لو, مسلم فیملی لو, فیملی لو, یہ فیملی لو ہے, پورا یہ نہیں ہے, پوری شریعت نہیں ہے, 15 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور اسی کے مطابق پھر انگریز نے طے کر دیا اور یہ فیصلے ہوتے ہیں. اب 1947 میں جب ملک آزاد ہوا اور اس ملک کا اپنا دستور بنا تو ظاہر ہے ہمارے جن بڑوں نے اس میں ملک کے آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں اور وہ گویا اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ اپنے مذہب پر عمل کے معاملے میں انگریز کے زمانے میں ہمیں جو آزادی دی گئی ہے اس سے زیادہ ہم کو آزادی ملنی چاہیے, اور کم سے کم وہ تو باقی رہے. چنانچہ یہ مسلم پرسنل لو جو ہے وہ اسی زمانے کی یادگار ہے. اب آج یہ اس کے بعد آنے والی حکومتیں جیسا کہ میں نے کہا نا اور رہنما جو اصول تھے وہ اسی لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہمیشہ کے واسطے مسلمانوں کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے. سمجھایا کہ نہیں؟ چنانچہ پہلے بھی کئی سال پہلے اور آپ کے یہاں اس احمد آباد میں وصل اللہ موڑ باقاعدہ جب حکومت کی طرف سے ایسی باتیں آتی تھیں تو حکومت کی ان نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کے تمام نظریات کے مسلمانوں نے متحد ہو کر بغیر کسی اس کے کسی فرق کے, چاہے وہ سنی ہوں یعنی اہل سنت والجماعت ہوں یا شیعہ ہوں یا پھر سنیوں کے اندر بھی جو ہیں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, سب ہر جماعت کے لوگوں نے متحد ہو کر وہ جو ہے بورڈ کی تشکیل کی جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں, اور جو ہے اس کے سب سے پہلے صدر جو تھے حضرت حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد اس وقت سے برابر یہ سلسلہوں کے انتقال کے بعد جو ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ سلسلہ یہ بورڈ یہ مسلم پرسنل بورڈ جو ہے وہ کسی مسلمانوں کی مخصوص جماعت کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ وہ تمام مسلمانوں کا پرتنیدھتو کرتا ہے, نمائندگی کرتا ہے. اس وقت ہمارے یہاں کیا ہوا, اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں یا کوئی جج اپنا کوئی فیصلہ کرنے کے دوران جو ہے کوئی چیز کوئی نوٹس ایسا لکھ دیا کہ بھائی یہ جو ہے یونیفارم سماج سے سماج سماجک داروں کیا رہا اسے, بس وہ ایک جملہ کہہ دیا اور وہ حکومت وقت اس کو سن کر ذرا تھوڑی سی جوش کے اندر آئی اور کہا ہم اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, اور یہ سن کر مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے انتشار اور اشتعال ہوا اور یہ تحریک چلی اور پھر ٹھنڈا ہو گیا مسئلہ, مدتوں ایسا ہوتا رہا. ابھی ایک مقدمہ وہ سائرہ بانو کا داخل ہوا ہے اتراکھنڈ کے اندر, ایک عورت کو اس کے شوہر نے تین طلاقیں دی تھی, اسی بنیاد پر وہ مقدمہ جو ہے وہاں اس کے اندر سپریم کورٹ کے جج نے کہا بھائی یہ تین طلاق دے کر کے یک بارگی اس طرح ہو نکاح کو ختم کیا جاتا ہے, یہ کیسی بات ہے, یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے, الحمد للہ وہ کیا تھا, اور حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کچھ قدم اٹھائے, یہی سماجک دھارا یونیفارم سپریم کورٹ کی سے. چنانچہ کورٹ کی طرف سے یہ جو تنبیہ کی گئی اسی کے بعد سے ہی ہماری حکومت کے جو اس شعبے کے وزیر ہیں انہوں نے حلف نامہ افیڈیوٹ سوگند نامہ داخل کیا جس میں تین مسئلوں کو چھیڑا, ایک تو تین طلاق کا مسئلہ, دوسرا حلالے کا, اور تیسرا تعدد ازواج بہو پتنی ہوا, گویا ایک سے زیادہ بیویوں کا مسئلہ. اب ان کا مقصد کیا ہے کہ گویا ایسا طے کیا جائے کہ کوئی مسلمان اگر تین طلاق دے تو کوئی پڑھا ہی نہیں اور اس کے بعد کسی حلالے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور کوئی مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں نہیں کر سکتا, یہ قانون گویا بنایا جائے, اور یہ گویا یہ کہہ کر کے یہاں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ جو ہے ہمیں اس طرح کا قانون بنانے کے لیے آئندہ کے واسطے کیا دے رہے اجازت دے رہے, پارلیمنٹ اس پر غور و فکر کرے, گویا یہ پورا یونیفارم سول کوڈ تو نہیں لیکن گویا یونیفارم سول کوڈ کی طرف پیش رفت جانا طرف آگڑ بگلو بھگوان سے یہ اب یہ چلا. جب یہ بات آئی بس اسی وقت مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے جو ہے حکومت کو بھی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا گیا کہ بھائی دیکھو, اور باقاعدہ ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا انہوں نے کہ 50,000 عورتوں کے دستخط میرے پاس آئے ہیں, گویا وہ مظلوم ہیں, اور وہ کہہ آئے وہ تو جو جاننے والے دیکھنے والے دیکھیں, لیکن گویا اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو مہم شروع کی گئی ہے ایک فارم جاری کیا گیا ہے جس میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ نہیں, یہاں میں یہاں اس مجمع میں جتنے بھی موجود ہیں دیکھو بھائی ہمارا یہ جلسہ کامیاب اس وقت کہلائے گا جب کہ ہم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہمیں جو اپیل کی گئی ہے اس فارم کی خانہ پوری کر کے اب تو بالکل وہ تاریخ بالکل سر پر آ چکی ہے, غالباً 17 نومبر کی تاریخ ہے, اور اس سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائے تاکہ یہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے پیش کیا جائے حکومت کے سامنے کہ آپ 50,000 عورتوں کی بات کرتے ہیں, ہم 50,000,000 عورتوں کے دستخط آپ کی زمین میں پیش کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھو بھائی یہ جمہوری ملک ہے, ایک اصولی بات یاد رکھیے, یہاں ہمیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر آئینی غیر دستوری طریقہ بالکل اختیار نہیں کرنا ہے, قانون کو کسی صورت میں اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے بلکہ قانون کے اندر رہ کر, اور ہمارے یہاں دستور کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے, دستور کی چیزوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے مطالبات پیش کریں گے, کوئی کتنی اکثریت والی حکومت کیوں نہ ہو وہ ہمارے مطالبات کو رد نہیں کر سکتی, یہ بات یاد رہے. اس لیے کسی کوئی یہ کرنے کے بجائے بس ہمارا اس وقت زور اسی پر ہونا چاہیے کہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ جو یہ کیا گیا ہے, یہ فارم دیے گئے ہیں, ان فارموں کی مرد اور عورتوں کی طرف سے خانہ پوری کر کے وہاں بھیجا جائے. گویا یہ ایک طریقہ ہے اس وقت اس کے جواب کا, سمجھ میں آیا کہ نہیں. اور دوسری ایک بات, یہ تو آپ کے علم میں لانے کے لیے, یہ سب حضرات جو ہمارے حکومتوں کے اوپر برسر اقتدار ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. دیکھو آج تک ہم اور آپ سنتے رہے, ہم بھی بولتے رہے, اور خود ان حکمرانوں اور جو ہے راجکرنیوں کی زبان سے یہ جملے آپ نے بار بار سنے ہوں گے کہ ہمارا ملک مختلف تہذیبوں کا, مختلف مذہبوں کا گہوارہ ہے. یہاں گویا ہر قسم کی تہذیب پنپ رہی ہے اپنے اپنے طور پر. آزادانہ حیثیت سے یہاں کا ناگرک اپنی تہذیب اپنی سنسکرتی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے, مان رہا ہے اس کو, جس کی تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. کہنے کو تو ہم اس کو کہتے ہیں اور اس ملک کی خوبیوں میں شمار کرتے ہیں, کہتے ہیں تو گلدستے کی طرح ہے اور کوشش اس کے خلاف کی جاتی ہے. حالانکہ ظاہر ہے یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. جو قانون کسی بھی ملک کے شہریوں کے اوپر ان کی مرضی کے خلاف اوپر لادا جائے گا وہ زیادہ مدت تک باقی رہ سکتا نہیں. اب یہ سمان سول کوڈ, اب اس کے لیے مثالیں دی جاتی ہے بھائی, یورپ امریکہ یورپ کے ممالک, یورپین ممالک جتنے بھی ہیں, انگلینڈ کو لے لو, جرمنی کے لے لو, فرانس کو لے لو, یا اور جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں, ہر ملک کے اندر ایک ہی قوم بستی ہے. برطانیہ کے اندر کون بستے ہیں؟ انگریز. جرمنی کے اندر جرمن, اس سے بہت کم ہے یہ بستی. تو یہ اگر اپنے یہاں سمان سول کوڈ لاوے ہیں تو اس سے کسی کا کوئی بگڑتا نہیں ہے. وہاں تو اس کے باوجود دوسرے لوگ جو وہاں گئے ہیں ان کو بھی مذہبی حیثیت سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا. اسرائیل جیسا, اسرائیل جو پکا دشمن ہے یعنی اسلام کا, اسرائیل نے بھی آج تک جرت نہیں کی کہ مسلم سول کوڈ کے اندر, مسلم پرسنل لا کے اندر کوئی دخل اندازی کرے. بلکہ اس نے اس معاملے میں اس کی حکومت میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سب کو آزاد رکھا ہے, اور ان کی طرف سے جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں مسلمان, 22 مسلمان ملکوں کے اندر قانون کے اندر کیا کی گئی ہے, ترمیم کی گئی ہے اسلامی پرسن پرسن, یہ دعویٰ جو ہے نا یہ حقیقت سے بہت دور ہے. حقیقت کیا ہے کہ دیکھو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر عملی حیثیت سے جو قرآن اور حدیث کی تشریحات کو سامنے رکھنے کے جو طریقے ہیں, ائمہ اربعہ چار اماموں کا ایک سلسلہ ہے, انہوں نے قرآن اور حدیث کی جو تشریحات کی اور اس کو سامنے رکھ کر جو قانون یہ کیا, بھائی مالک احناف ہیں, مالکیہ ہیں, شواف ہیں, حنابلہ ہیں. اب ایسا ضرور ہوا ہے کہ بھائی کسی موقع پر مثلا اگر حنفی قانون کے اندر, حنفی مسلک والے اس کے اندر کوئی اگر ایسی بات پیش آئی تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کر اس زمانے کے علماء نے متفق ہو کر امام مالک کے مسلک سے ایک چیز حاصل کی. یہ جتنے بھی ملکوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سول کوڈ کے اندر تبدیلیاں ہوں, کوئی ایسی تبدیلی جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو کہیں نہیں, اتنا کہیں ہوا ہے کہ بھائی وہاں مالکی مسلک چلتا ہے لیکن انہوں نے اس مسئلے میں مالکی مسلک کے بجائے حنفی مسلک کو اختیار کیا. جیسے فسخ نکاح کے سلسلے میں ہمارے یہاں بھی بعض مسائل کے اندر مالکی مسلک کو اختیار کیا ہے علماء نے, عورتوں کی لوگوں کی سہولت. تو وہ جن ممالک کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے, کسی ملک میں, اسلامی ملک میں اسلامی قانون کو سراہتاً چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون ایسا کہیں نہیں ہوا, یہ یاد رہے. یہ دھوکہ ہے، یہ میڈیا اس طرح کی باتیں پیش کرتا ہے، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، یا ایسا نہیں ہے، یہ آپ وہاں جا کر معلوم کر لیں۔ بہت سی جگہ ایسا ہے کہ ایک اختیار دیا گیا، اس کو محدود کیا گیا، لیکن قانون جیسے ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا نا، میں نے واقعہ پیش کیا بھائی میئر کے سلسلے میں، تو ہو سکتا ہے کہ خان حکومت نے، تو حضرت عمر نے تو وہاں اس زمانے کے لوگ تھے، تو ان کو جو گائیڈ لائن دی جاتی تھی ہدایت، چاہے قانون کے طور پر لوگوں کیسے ہی، تو اس کو کیا کرتے تھے، عملی جامع پہنا دیتے، اب تو قانون کے بغیر کوئی مانے گا نہیں۔ تو اگر سہولت کے لیے اگر اس میں کچھ ایسا جو چیز جائز کی اس کے اندر کچھ اس طرح گنجائش ضروری قرار دیا جائے، تو بہرحال علماء اپنے زمانے کے اعتبار سے سب اس کا یہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جن جن ممالک کا حوالہ دیا جاتا ہے، کسی بھی ملک کے اندر وہاں قرآن حدیث میں خاص کر کے یہ صریح قانون، اس صریح قانون میں تو کبھی کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کی ہوا جو ہے نا، ایک دھوکہ دہی ہے غلط میڈیا کی طرف سے، اور پورے میڈیا کو اس کے لیے باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کی بھی بہت بڑی ہوا غلطی اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کا اس میڈیا کو 24 گھنٹہ سنتے ہیں، اور اس میں جو مسائل چھیڑے گئے اس کے متعلق اسلامی حکم حقیقت میں کیا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ضرورت ہے کہ اس کو معلوم کیا جائے، بلکہ ایسے موقع پر باقاعدہ اس سلسلے میں بعض جماعتوں کی طرف سے، بعض مدرسوں کی طرف سے، بعض شخصیوں کی طرف سے پبلک کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ کی شکل میں ان چیزوں کی متعلق جو ہے مسلمان باغیرت مسلمان اسلامی حکم کو تفصیل سے پیش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، یہ ہماری غلطی۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس موقع پر ہم جو ہیں وہ سب متحدوں کا اس تحریک کو جو اس وقت رسول اللہ بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اس کو 100% کامیاب بنانے کی کوشش کریں، کریں گے یا نہیں یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا، گرا اور نکلا، بے ہوش ہو گیا، اسپتال لے گئے، ایمرجنسی وارڈ میں اس کو داخل کیا، ڈاکٹروں نے جو ہے فوراً جو ہے بوتلیں چڑھا دیے، انجیکشن دیے، اور وہ ہوش میں آئے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی ابھی اس کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو، تلوار ابھی لٹک رہی، سمجھا کہ نہیں، اور اگر ابھی یہ مسئلہ ٹل گیا تو ابھی ہمیں اس کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں، اب ہمیں ہمیشہ کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنے کے معاملے میں ہماری طرف سے جو غفلت، جو غلط طریقہ جو اپنایا جاتا ہے، ہم اپنے اس غلط طریقوں کو چھوڑ کر شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کرنے کا کیا کریں، اہتمام کریں، تو پھر ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ہے اصل علاج، یہ جو ابھی پسنالہ بورڈ کی طرف سے اس وقت جو صحیح جنبش اور دستخطی مہم جو ہے سگنیچر موومنٹ چل رہا ہے، وہ تو ایک وقتی علاج ہے، اس کا حقیقی علاج یہ ہے کہ ہم مسلمان اس سلسلے میں اسلامی احکامات سے پورے طور پر واقف ہوں، اور جو ہے شریعت جو چاہتی ہے اس کے مطابق ہم اپنی آئینی اپنی سماجی زندگی کو کیا کریں، مرتب کریں، شریعت کے اصول کے مطابق اس کو بنائیں، تاکہ اس صورت میں غیروں کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے۔ شریعت نے تو ایسی چیزیں بتائی، دیکھو پچھلی صدی کے اندر یہ اسی ہوا، 19ویں صدی جو گزری اس کے اندر اور یوروپ کے بہت سے ممالک کے اندر بڑی تعداد میں وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان اسلام قبول کرنے والوں میں بھی اکثریت کس کی ہے، عورتوں کی، فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی وغیرہ میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہاں کے یورپین، ان اسلام قبول کرنے والوں میں بھی اسی اعتبار سے جو ہے وہ کون ہیں زیادہ عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں. اس وقت اسلام کے قانون پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں بڑا الزام یہ دیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ اسلامی قانون میں عورتوں کو جیسے حقوق دینے چاہیے دیے نہیں گئے. حالانکہ یہ بھی ایک مسئلہ ایسا ہی ہے, یہ تو خالی ایک پروپیگنڈا ہے. ورنہ آپ اندر اتر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے جو اختیارات اور حقوق دیے ہیں آج تک کسی مذہب نے دیے نہیں ہیں. اور آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں یہ پڑھی لکھی عورتیں اسلام کے انہی چیزوں کو پڑھ کر کے ایمان لاتی ہیں. خدا نخواستہ اگر عورتوں کے معاملے میں اسلام کی طرف سے دیے گئے یا احکام یا عورتوں کی مساوات یا ان کے حقوق کو ختم کرنے کی چیزوں کا ذریعہ ہوتے تو کبھی بھی یہ پڑھی لکھی عورتیں اسلام, وہ تو صاف کہتی ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے جو تحفظات ہیں ان کو جو فیسیلٹی اور جو ان کو سیکورٹی دی گئی ہے کسی اور مذہب میں کسی اور ملکی قانون میں نہیں دی گئی, بلکہ یہ پردے والا قانون جس کو یہ لوگ اسلام کی مخالفت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ایمان لانے والی یورپین عورتیں اس پردے والے قانون کی اتنی مداح ہوتی ہیں جس کو بہرحال ہمیں اپنے ان قوانین کی خوبیوں سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے, اس قوانین کو عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں ہماری جو ہے گھریلو زندگی, ہماری معاشرتی زندگی, ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ, ہماری اولاد کے ساتھ, ہمارے ماں باپ کے ساتھ, ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ, ہمارے اہل خاندان کے ساتھ, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اور دوسرے ہمارے اہل تعلق کے ساتھ سلوک وہ ہونا چاہیے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آج اگر وہ سلوک ہم اختیار کریں گے تو پھر کسی قسم کی تحریک اور چرواہا اور موومنٹ چلانے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہی چیز جو ہے ان لوگوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. یہ تو اسلام کی حفاظت بقول حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ بڑا عجیب ہے, بڑا ایسا عجیب و غریب فرماتے ہیں کہ اسلام کوئی مجسمہ کوئی اسٹیچو نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو, بلکہ آپ اسلام کو اپنے اندر اپنائیے تو آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا. ایسا عجیب جملہ ہے واقعتاً, اگر اسی کو ہم اختیار کر لیں اور سمجھ لیں تو یہ سب کچھ اندر آ جاتا ہے. اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی مومنٹ اور کوئی چرور اور تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ تحریک چلانی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک 100% یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ, ہماری زندگی کا ہر شعبہ اسلامی اصول کے مطابق ہو. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے ہی لوگ جو ہیں نہیں اسلام قبول کریں گے. کوئی ہمیں دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن آج تو حال یہ ہو گیا کہ اسلام کوئی ایک نظریاتی مذہب بن گیا. نظریاتی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ساری خوبیاں اور قوانین کتابوں کے اندر ہے. آج مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب کو ایک ملک کا ایسا بتا دو, ایک ملک نہیں ایک صوبہ, ایک صوبہ نہیں ایک شہر, ایک شہر نہیں ایک محلہ ایسا بتا دو جو 100% اسلامی اصولوں کے مطابق قائم ہو, تو کیا ہم اور آپ اس کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب جس زمانے میں یہاں ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور حضرت شیخ الہند ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تحریک ریشمی رومال یہ ملک کی آزادی کے سلسلے میں وہ بھی چل رہی تھی. اسی تحریک کے ایک بہت بڑے متحرک اور فعال رکن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جنہوں نے انگریز نے چونکہ ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا اختیاری طور پر انہوں نے جلا وطنی اختیار کی تھی اور اسی جلا وطنی کے زمانے کے اندر وہ وہاں روس گئے. روس میں اس زمانے میں جو ہے کمیونزم آ چکا تھا, اور اسٹالن جو مرد آہن کہا جاتا ہے, لوکھنڈی پروش, اس کا گویا دور دورہ تھا. باقاعدہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مہمان بنے, اور اس کے سامنے آپ نے اس کو کہا تھا کہ تم یہ کمیونزم کے بجائے اسلام کو رائج کرو, تو ساری باتیں بتلائی. اس نے یہی ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے جو باتیں بتلائی بالکل اپنی جگہ پر ایک دم صحیح اور درست ہیں, لیکن اس کا کوئی نمونہ ہے ان کو بتاؤ. تو حقیقت تو یہی ہے, آج ہمارا اسلام اپنی جگہ پر قرآن میں, حدیث میں, کتابوں میں, اور ہم اپنی جگہ پر, ہم دونوں میں, قرآن میں اور ہمارے اندر, احادیث میں اور کتابوں میں جو کچھ ہے مذہب کے احکام اس میں, اور ہمارا جو عمل دخل ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اسلام کو جو ہے وہ ضلع وطن کر رکھا ہے, دیش وٹا دے رکھا ہے, تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں. گھریلو معاملات, عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اسلامی قانون کے مطابق اس کو باقاعدہ مرتب کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, احسنکم لأہلی وانا احسنکم لأہلی, تم میں سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. گویا کسی کے اخلاق کا سرٹیفکیٹ اگر حاصل کرنا ہو تو وہ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر کے اندر ہی سے ان کی بیگم صاحبہ سے معلوم کر لیا جائے کہ آپ کے جو ہے وہ شوہر نامدار کیسے ہیں, ان کی رائے کیا ہے اس سلسلے کے اندر. یہی گویا بنیادی چیز ہے, آپ کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے. ساری دنیا آپ کے اخلاق کی تعریف کر رہی ہے اور رتب اللسان ہے آپ کی تعریف کے اندر, لیکن آپ کی بیوی کو آپ کی ذات سے کوئی راحت پہنچتی نہیں ہے. یہ اخلاق کس کام کے. اور اپنا گجراتی میں کہاوت ہے کہ ڈرنا چھوکرا گھنٹی چالے અને ઉપાધ્યાને આટો. એને ગયા બહાર કે લોકો કો તો આપ આટા લે કે ડોટિયા દે દે ઓર ઘર મે બચ્ચે ભૂખે મર રહે. એસા મસલા આપ કે اخلاق સે લોગ તો ફાયદા ઉઠા રહે ઓર ઘર મે આપ કે ઓલાદ કો આપ કી બીવી કો કોઈ ફાયદા નહીં પહોંચે. યે اخلاق કિસ કામ કા. હકીકત તો યે હે, યે નમૂના નબી એ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કી હયાત એ તૈયબા કો અગર હમ પઢતે હૈ, હમ હુઝૂર કી મોહબ્બત કા દાવા તો કરતે હૈ, لیکن آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفسیر کے ساتھ جس طرح ہمیں پڑھنی چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ وہ کیا تھا, آج تک ہم نے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. عمل تو دور کی بات ہے, جب تک جانیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے پاکیزہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی زندگی میں کسی کو نہیں مارا, نہ کسی عورت کو, نہ کسی غلام کو, نہ کسی جانور کو, کسی کو نہیں مارا. اب یہاں معاملہ دیکھو ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے. ویسے تو اب یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یار طلاق کی کثرت, تو ویسے تو اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا ہے نکاح اور طلاق کے سلسلے میں کہ اس نظام کے مطابق عمل کیا جائے تو کبھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا. نکاح ہی کے سلسلے میں دیکھ لیجیے کہ بھائی پہلے تو یہ کہا بھائی کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک نظر اس کو دیکھ لے. کیوں یہ کہا گیا, تاکہ بہت سی طلاقیں اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جو کہتا ہے مجھے پسند نہیں. تو بھائی پہلے ہی آپ دیکھ لیتے تو آدم پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق کی جو محبت آتی ہے اس کی ضرورت پیش نہ آتی. اس کے بعد گھر کا معاملہ آیا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ بھائی دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں بتلا سکتی. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں, ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہو, کوئی کمزوری اور کوئی عیب نہ ہو. ہر آدمی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ کمالات ہوتے ہیں, کچھ نقص ہوتے ہیں, کچھ برائی کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی کمزوریوں سے آپ کو صرف نظر کرنا پڑے گا, آنکھ بند کرنی پڑے گی. تبھی دیکھو آپ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ پارٹنر شپ کریں گے تو کسی بھی پارٹنر کو پوچھ لو, اپنے پارٹنر کے متعلق کوئی شکایت نہ ہو, ایسا نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگی اندر میں. لیکن وہ موازنہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. اگر فائدہ زیادہ ہے نقصان کے مقابلے میں تو بھائی وہ اس فائدے کے خاطر اس نقصان کو اس کو برداشت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کے معاملے میں بھی یہی اصول ارشاد فرمایا, لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہا منہا کیا اس کی کسی عادت کو, یعنی ایک شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے, اس کی کوئی عادت ناپسند آتی ہے تو کوئی دوسری بات اس کی پسند بھی آئے. ایسا تو نہیں ہے دنیا میں کہ اس میں عیب ہی ہے, خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اور بقول حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی رحمت میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ جو گھڑی بند پڑی ہے وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح سا وقت بدلا نہیں. وہ گھڑی مثلا 11 بجے بند ہو گئی ہے تو دن کے 11 بجے تو اس کا وقت صحیح ہے نا, رات کے 11 بجے بھی صحیح وقت بتلاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ کہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے, ایسا نہیں. تو اب عورت کی طرف سے کوئی تکلیف تو اس کی طرف سے جو راحتیں پہنچتی ہیں ان راحتوں کا ہمیں تصور کرنا چاہیے. اور ایک بزرگ کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موائد میں ہے, ان کی بیوی جو تھی بڑی سخت مزاج تھی اور بہت گویا جب وہ زبان دراز ان کو تکلیف پہنچاتی تھی. کسی نے کہا حضرت یہ روزوں کی جھنجھٹ ہے, طلاق دے کر اس کو چھوٹا کر دو نا. تو حضرت نے کہا بھائی وہ تو بہت آسان ہے, ابھی چاہوں گا تو چھوٹا کر لوں گا. لیکن اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہے کہ اس کی اس خوبی کی وجہ سے میں اس کی ان ساری باتوں کو برداشت کرتا ہوں گا. کیا خوبی ہے کہ یہ وفادار ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ آج مجھے گرفتار کر کے لے جائیں اور 50 سال کے بعد مجھے چھوڑیں گے تو جس وقت مجھے لے گئے تھے جس جگہ میں چھوڑ کر کے گیا تھا 50 سال کے بعد آؤں گا تو وہ وہیں مجھے ملے گی. وفاداری اور ظاہر ہے وفاداری ایک ایسی خوبی ہے تو اس کے لیے بہت کچھ قربانی نہیں جا سکتی. آج تو دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہرحال ہمارے یہاں ہماری بیویاں تو ماشاءاللہ بقول حضرت حکیم الامت نور اللہ وبرکاتہ کے جنت کی پورے ایسی خدمات کرتی ہیں. بیچاری جو ہے نا کھانا پکاتی ہے نا, کھانا پکا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ باہر ہیں تو آپ نے بھلے اس کو کہہ دیا ہو تو کھا لینا, لیکن جب آ کے پوچھیں گے تو نہیں کہنا نہیں وہ آپ نے نہیں کھایا. گویا بڑی تعداد وہ ہے, اب تو کچھ کمی آنے لگی سمجھا کہ نہیں, لیکن بڑی تعداد آج بھی وہ ہے جو شوہر کے کہنے کے باوجود اجازت دے. وہی سوچتی ہے کہ ہمارے میاں نے کھایا نہیں میں کیسے کہوں جب تک کہ وہ نہ کھا لیں. آپ رات کے 12 بجے آئیں گے تو وہاں تک آپ کے انتظار میں بیٹھے. یہ چیز کہاں ملے گی آپ کو؟ جو لوگ یوروپ امریکہ جاتے ہیں ذرا پوچھو نا ان سے کہ کیا حال ہے وہاں. وہاں میاں کا ایک الگ چوکا ہے اور بیوی کا ایک الگ چوکا ہے, دونوں اپنے اپنے کمرے میں اپنا اپنا دونوں پکا کے دونوں کھاتے ہیں, اپنی اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں. اور گویا باقاعدہ بعض جگہ پر حکومتوں کو یہ قانون پاس کرنا پڑا کہ بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ 4 دن گھر کے اندر گزارے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ دیکھ سکیں, ان کی نگرانی اور ان کا حق ادا کیا جا سکے. یہ یہ پورا گھریلو نظام، خاندانی نظام تتر بتر ہو کر ختم ہو کر کے بالکل یہ ہو چکا. وہاں بچے بیچارے جو ہے وہ کسی ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے وہ جانتے ہی نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شریعت کے اندر تو بڑے تدبیریں اس کے لیے اختیار کی گئی ہیں. طلاق کے سلسلے میں بھی باقاعدہ بڑی تفصیلات کہ بھائی یہ اس کو آپ خوبیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ نہیں بھائی اس وقت تو مجھے جو ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے. اور میں تو ہوں کہا کرتا ہوں کہ فرض کر لیجیے آپ نے اس کو طلاق دے دی اسی لیے تو دوسری کو جنت سے اتری ہوئی تو ہے نہیں نا، اس کے اندر بھی تو وہی بات آئے گی ہے نا، اس کے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہوں گی. اب کیا کرو گے؟ ایک تو یہ دوسری جو آئی ہے نا وہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری کیسے ملتی ہے پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے طلاقیں دی ہیں اور پھر دوسری لائے ہیں. اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اب پھر وہ آئی دوسری، اس دوسری کے اندر بھی کئی کمی ہوئی، اب کیا کریں گے بولو؟ اب آپ پھر وہی کہیں گے بھائی خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اب بھی وہی فیصلہ لیا اس کو الگ کر دیا تو تیسری تو پھر شاید ہی ملے دوبارہ. لیکن اگر مل گئی تو پھر وہاں پر پھر خدا، میں نے کہا نا ہر ایک کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں تو ہوتی نہیں، کوئی کمزوری تو ہے. تو آخر ایک وقت تو آئے گا نا کہ آپ یوں سوچا رہے یہ طے کریں گے بھائی اس کی اس کمزوری کو کیا کر لو، چلا لو. یہ چلا لو آج آپ کی کھوپڑی میں آیا دو عورتوں کو طلاق دینے کے بعد. اگر یہ چلا لو پہلے سے آتا تو دو کو طلاق دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. آخر اسی چلالو پر ہی تو عمل کرنا تھا نا. تو اب یہ وہ فارسی کا ایک جملہ ہے، آنچ کنت دانا کنت نادا لیک باز خرابی بسیار. جو عقل مند آدمی جو کام کرتا ہے بیوقوف بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن بیوقوف وہ کام بہت ساری خرابیوں کے بعد کرتا ہے، عقل مند پہلے اسٹیپ میں کر ڈالتا ہے. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں شریعت کے احکام کو، شریعت نے طلاق کے معاملے میں بھی بہت زیادہ کہ بھائی کسی عورت کی طرف سے آپ کو ناگواری ہے بھائی واللاتی تخافون نشوزہن فیضوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. قرآن نے اس کے بعد بتلایا کہ بھائی جن عورتوں کی طرف سے آپ کے ساتھ نشوز نافرمانی آپ کے خلاف حکم کو توڑا جاتا ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت فیضوہن. اور واقعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دل سے ہمدردی سے خیر خواہی سے نصیحت کریں گے، بار بار کریں گے، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے تو دل ہی تو ہے نہ ہے سنگو کش درد سے بھر نہ آئے تم بہرات، تو آپ کی نصیحت ضرور از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے وہ اثر کرے گی. اب مان لیجیے خدا نہ خواستہ نصیحتوں کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا تو قرآن دوسرا اسٹیپ یہ بتلاتا ہے کہ آپ بستر الگ کرو، الگ سو جاؤ. یہاں سویا یہ ایک ایسا علاج ہے کہ کوئی بھی عورت اس کو برداشت کر سکتی نہیں. سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو یہ قرآن نے ایسا عجیب و غریب علاج بتایا، نفسیاتی علاج کہ بھائی آپ بستر سے الگ رہو جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے. گھر سے کہیں باہر نہیں جانا، یہ نہیں کہ کہیں لوج میں جا کر کے سلاؤ یا مسجد میں جا کر کے بستر بچھاؤ، نہیں گھر ہی میں رہنا ہے لیکن بس بستر. اور بات کا کوئی ایک ہی بستر ہو لیکن آپ ادھر کا منہ کر لیجیے دوسری طرف منہ کر لیجیے. یہ آپ کی بے رخی جو ہے نا اس عورت کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہوگی. لیکن بات کیا ہے کہ یہ علاج اور یہ جو تدبیر جب اپنائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. اور آپ سے تو رہا ہی نہیں جاتا اس کو اپنے پہلو میں لیے بغیر، آپ کو نیند ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ پہلو میں نہ. اس لیے یہ علاج کون کرے گا؟ بہرحال یہ ہے علاج. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی کسی باتوں پر یہ ہو کر کے ایک مہینے کے لیے اوپر کے بالا خانے میں اپنا بستر الگ فرما لیا. پھر تیسرا اسٹیپ ہے وضربو ہونا اور ان کی پٹائی کرو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر آئے ہوئے تمام احکامات کو باقاعدہ نمونہ پیش کیا, لیکن ماننے کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں. گویا ماننے والے علاج کی قرآن کے اندر ہے تو اجازت, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے نہیں بتلایا. یہ ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہوا, عورتوں کو پٹائی کی شکایتیں آئی, آپ نے منع کر دیا بھائی کوئی آدمی اپنی بیوی کی پٹائی نہ کرے. اب حضرات صحابہ حضور کے انکار کرنے کے بعد کون اپنی بیوی کی پٹائی کر سکتا تھا, ایک دم پٹائی بند ہو گئی. اب پٹائی بند ہو گئی, بہرحال عورتوں کا مزاج ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا ان میں کچھ آزادی آ گئی, اور جو ہے شوہروں کی بات ماننے کے معاملے میں ذرا وہ غفلت برتنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو عورتوں کی پٹائی سے منع کر دیا, ہم سب من باز آ گئے لیکن عورتیں شیر ہو گئی مانتی نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے بقدر ضرورت ماننے کی اجازت. اب دیکھو ماننے کی اجازت تو دوسرے دن جو ہے ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر عورتوں کی لائیں لگی. وہ بتا وہ یہ بتلا رہی ہے ان کو امہات المومنین کو, میرے شوہر نے یوں مارا ہے میرے شوہر نے یوں مارا. ان کے ذریعے سے عورتیں اپنی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آج تو ہماری بیویوں کے گھروں کے اوپر عورتوں کی لائن لگی تھی, وہ چکر کاٹ رہی ہیں. وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں. حضور نے منع نہیں کیا لیکن جملہ فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں. حجت الوداع کے خطبے کے اندر بھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضربوہن ضربا غیر مبرحین, کہ ان کو مارو. کیسی مار؟ جس سے نشان نہ پڑے, نشان نہ پڑے. اور پھر اس میں بھی چہرے پر یا ایسے عضو پر مارنا جس کی وجہ سے ناقابل برداشت اور نقصان پہنچ سکتا ہو آنکھ پر, اس پر اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. پیٹھ کے اندر یا یہ بس اس کا نشان نہ ہو. اب لوگوں کو جب یوں کہتے ہیں بھائی ایسی مار مارو, کیا مول صاحب ایسی مار سے تو کیا فائدہ ہو. ہمارے یہاں دیہات کے اندر کہ مول صاحب یہ تو ڈونگ مار سے نہیں ڈونگ اور یہ تو سیدھی کیسے یوں کہہ لیتے. گویا ہم نے یوں سوچ لیا کہ اس کی سخت پٹائی کریں گے تبھی. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں وضربوہن ضربا غیر مبرحین, قرآن میں جو آئی آئے اس کی تشریح آپ نے اپنی زبان مبارک عمل سے تو نہیں کر کے بتلائی, زبان مبارک سے فرمائی. ایسی مار جس کا نشان نہ ہو. دیکھو بھائی کسی بھی لائن کے جو مارے ہوتے ہیں, ڈاکٹر نے کوئی علاج آپ کے لیے تجویز کیا کوئی دوائی دی, تو اس دوائی کا ڈوز کون مقرر کرے گا؟ ڈاکٹر, ہم نہیں. ابھی میں تازہ واقعہ بیان کروں, ابھی گزشتہ اس میں رمضان میں مدینہ جانا ہوا تھا, تو مدینہ میں ایک ڈاکٹر اولیاء خان کرتے ہیں, چار بڑی محبت والے ہیں. تو ان کو پتہ چلتا ہے میں آیا ہوں تو وہاں میری قیام گاہ ہوتی ہے, جہاں ہوٹل وہاں آتے ہیں ملاقات کے, فون آ جاتا. ویسے بھی ان کا فون یہاں پر آتا ہے ہر مہینے ایک دو مرتبہ خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو آئے بعد میں بات چلی تو اس مجھے کہنے لگے کہ واقعہ ہے کہ دیکھو ان کو کسی ضرورت سے انہوں نے انجیر استعمال کیا تھا پیٹ کی صفائی یا جس کسی کے لیے جو مقصد تھا. تو میں نے تین تین انجیر کھائے لیکن فائدہ نہیں ہوا. حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکات ہوں, جو حضرت شاہ راہ الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دامان بھی ہیں ان کے خلیفہ بھی ہیں, وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک انجیر آپ کو استعمال کرنا ہے. تو میں نے سنا میرے ذہن میں کہا ایک انجیر، لیکن تین سے فائدہ کیا؟ میں نے ایک انجیر استعمال کیا فوراً فائدہ ہوا، فوراً فائدہ ہوا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تین استعمال کیے تھے کچھ فائدہ نہیں ہوا کئی روز تک، اور ایک استعمال کیا تو فائدہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ طبیب نے یہی بتلایا. اس لیے ہم اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسی مار جس سے اس کو نشان نہ پڑے اس سے کیا نصیحت ہوگی، وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے تو ہم کو یہی بتلایا، اور ظاہر ہے جب قرآن نے تنبیہ کے لیے مارنے کی اجازت دی اور اس مار کی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقرر فرماتے ہیں، اگر اس مار سے تنبیہ نہ ہوتی ہو تو سیدھی بات ہے. معلوم ہوا ہماری یہ سمجھ غلط ہے، ہم اپنی عقل چلاتے ہیں شریعت کے اندر، حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سنت کو سامنے رکھ کر اگر ماننا ہی ہے تو اس اصول کے مطابق کرو گے تو دیکھو پھر اس سے کیسا فائدہ پہنچتا ہے. بہرحال میں تو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. اس کو کیا ہو گیا، میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، باپ بیٹے کے تعلقات کشیدہ ہیں، بھائی بھائی کے تعلقات کشیدہ ہیں، ماں بیٹی کے تعلقات کشیدہ ہیں، بھائی بہن کے تعلقات کشیدہ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات. کوئی ایک فرد بھی تو ایسا بتاؤ جس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق، دور کے لوگوں کے ساتھ اچھے، ارے بھائی دور کے ساتھ کرنا چاہیے ان سے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کو جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. اگر ہم اس کو اتاریں گے تو دیکھو اس کے وہ فوائد جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے عطا فرمائے تھے ہمیں بھی عطا ہوں گے. لیکن ضرورت اس کی ہے، اسی محبت، اسی عقیدہ، اسی ایمانی گویا غیرت کے ساتھ ان احکام کو زندگی میں عملی جامہ پہنایا جائے، اور یہی اس کا اصل علاج ہے. ورنہ اگر ہماری ابھی جو ہے نا سگنیچر مومنٹ اور صحیح جنبش کے نتیجے میں ابھی یہ خطرہ ٹل بھی گیا تو جو ہے وہ کب تک پھر یہ اس طرح کھڑا ہوگا. یہ تو طریقہ ہی ہے ان کا، کچھ سال گزرتے نہیں گئے یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے. اس کا آسان علاج تو یہی ہے. اس لیے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کریں. حقوق ان بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیچے آپ کے ماتحت دیا ہے، خدا نہ خواستہ آپ ان پر زیادتی کریں گے دنیا میں تو آپ کر لیں گے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آخرت میں اس کا پورے پورا آپ کو بدلہ چکانا پڑے گا، وہاں بیوی کا ہاتھ آپ کے اوپر رہے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے اور وہاں کوئی رحم بھی نہیں کرے گا. یہاں جو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی باپ کی طرف سے بیٹے کے، یا بیٹے کی طرف سے باپ کے، یا شوہر کی طرف سے بیوی کے، یا بیوی کی طرف سے شوہر کے، وہاں جب اس کا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو کوئی چھوڑنے والا نہیں. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتیہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی وغیرہ سب سے کیا کرے گا، بھاگے گا. پتہ نہیں کون کیا مطالبہ لے کر کے آئے، لیکن بھاگنے سے بھی مطالبہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے بھائی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے حالات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنانا ہے. اگر بنائیں گے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. دنیا میں بھی راحت اور آرام، اور آخرت کے اندر بھی راحت و آرام. اور خدا نہ خواستہ اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو یہاں بھی مصیبت، وہاں بھی مصیبت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. کریں گے یعنی آج سے طے کر لو کہ ہم روزانہ شریعت کے احکام کو معلوم کرنے کے لیے 10-15 منٹ فارغ کرتے ہیں. یا تو آپ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں یہ احکام قانونی شکل میں بتائے گئے، یا ایسے اہل علم کی خدمت میں جا کر ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. روزانہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر یہ آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں تو کامیابی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست و نگہ نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو قائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ اس نکاح میں جو ابھی ہوا ہے بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس میں ہم تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور بھلائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بنی فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اسے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. شریعت مطہرہ کے ایک ایک جز کو اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہماری نادانیوں، ہماری غفلتوں، اللہ ہماری تیرے احکام کے توڑنے کے نتیجے میں اے اللہ غیروں کو اور دشمنان اسلام کو اسلام پر اعتراض کا موقع ملتا ہے، اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جنا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.